سنیچر 21 جون کے سیربین کے ساتھ ہنیا علی کا سلام. پاکستان کے قبائلی علاقے میں فوجی آپریشن جاری. دوسری طرف ملک میں سیاسی کشیدگی کی فضا. تجزیہ کار کہتا ہے
پاکستانی عوام کو منقسم ہونے سے بچانے کے لیے حکومت کو چاہیے تک عوامی رائے پریشن کے حق میں ہموار کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرتے ہیں.
تفصیل کچھ دیر بعد. پہلے عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس سے ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. پاکستان کی فوج کا کہنا ہے کہ قبائلی علاقوں شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں تازہ فضائی حملوں کے دوران 30 شدت پسند مارے گئے ہیں. تفصیل تابندہ کوکب سے.
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان میں جیٹ طیاروں نے حسو خیل کے علاقے میں بمباری کی, جس میں شدت پسندوں کے 3 ٹھکانے تباہ کیے گئے اور 20 عسکریت پسند مارے گئے. ادھر خیبر ایجنسی میں بھی افغان سرحد کے قریب جیٹ طیاروں کی بمباری میں شدت پسندوں کے 2 ٹھکانے تباہ ہوئے اور 10 شدت پسند ہلاک ہوئے. اس سے قبل پاکستانی فوج کا کہنا تھا کہ شمالی وزیرستان کے عمائدین نے فوجی آپریشن کی حمایت کا اعلان کیا ہے. یہ بات سماجی رابطے کے سائٹ ٹویٹر پر ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل عاصم باجوا نے کہی.
ادھر جب افغانستان کے ساتھ سرحدی قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوج کا ضرب عزب آپریشن جاری ہے تو پاکستانی وزیراعظم میاں نواز شریف نے افغان موبائل فون سموں کو بند کرنے کی ہدایت دی ہے. تفصیل سنیے محمد ارسلان سے.
وزیراعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک مختصر بیان کے مطابق یہ ہدایت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی درخواست پر جاری کی گئی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ شدت پسندوں کی ریاست مخالف اور مجرمانہ سرگرمیوں کو روکنے کے لیے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو افغانستان کی موبائل سموں پر رومنگ کی سہولت بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. وزیراعظم میاں نواز شریف نے 2 دنوں میں اس ہدایت پر عمل درآمد کا کہا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ اس فیصلے سے نہ صرف شدت پسندوں کے مابین رابطوں کا نظام متاثر ہوگا بلکہ اغوا برائے تاوان جیسے جرائم میں بھی کمی آئے گی.
اقوام متحدہ نے افغانستان کے صدارتی انتخاب میں ووٹوں کی گنتی کے تنازع میں مداخلت سے انکار کر دیا ہے. اس مداخلت کا مطالبہ ایک صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ نے کیا تھا, جس کی حمایت موجودہ صدر حامد کرزئی نے بھی کی. عبداللہ عبداللہ کا موقف ہے کہ دوسرے مرحلے کے ووٹوں کی گنتی میں دھاندلی ہو رہی ہے. ان کے سینکڑوں حامیوں نے آج کابل میں احتجاجی مظاہرہ بھی کیا, لیکن اقوام متحدہ کے نمائندے نکولس حسام نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سیاسی تبدیلی کے کٹھن مرحلے میں افغانوں کے ساتھ ہیں. انہوں نے ہمیں بتانا ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کریں, لیکن ہم وہی کریں گے جسے اکثریت کی حمایت حاصل ہو. کابل میں اقوام متحدہ کے اہلکار کے الفاظ. عراق میں شیعہ رہنما مقتدی صدر کے 10,000 حامیوں نے دارالحکومت بغداد سمیت کئی شہروں میں اپنی عسکری صلاحیتیں دکھانے کے لیے پریڈ کی ہے. پریڈ کا مقصد سنی ملیشیا کی مزاحمت اور ان کے خلاف ممکنہ امریکی مداخلت کی مخالفت کرنا تھا. تفصیل کے ساتھ معصومہ ملک.
عراقی شیعہ ملیشیا نے صف بندی کر کے ہتھیار لہراتے ہوئے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. مقتدس صدر, جن کے ملیشیا عراق میں امریکی فوج کے خلاف بھی لڑتے رہے, نے اپنے حامیوں کو طاقت کے اظہار کی کال ایسے وقت میں دی ہے جب امریکہ نے عراق کی شیعہ حکومت کو فوجی معاونت پر رضامندی ظاہر کی ہے, جو ملک کے شمالی علاقوں پر قابض سنی ملیشیا کے خلاف محاذ آ رہا ہے. ادھر سنی شدت پسند تنظیم ISIS نے کہا ہے کہ عراق اور شام کی سرحد پر مزید 2 اہم قصبوں القائم اور روا پر اس کا قبضہ ہو گیا ہے. عراق میں تیل کے سب سے بڑے ذخیرے بیجی میں بھی ISIS ملیشیا اور عراقی فورسز کی شدید جھڑپیں جاری ہیں.
مصر کی ایک عدالت نے کل عدم سیاسی جماعت اخوان المسلمین کے 182 کارکنوں کو سزائے موت ان کی برقرار رکھنے کا فیصلہ دیا ہے. یہ کارکن اخوان المسلمین کے لگ بھگ 700 اراکین میں سے ہیں, جن کے خلاف گزشتہ سال کے احتجاجی مظاہروں میں مینیا کے ایک تھانے پر حملے کا مقدمہ چل رہا ہے. اس حملے میں ایک پولیس اہلکار مارا گیا تھا. سزائے موت پانے والوں میں اخوان المسلمین کے روحانی لیڈر محمد بدعی بھی شامل ہیں, جبکہ عدالت نے 500 سے زائد ملزمان کو بری کر دیا ہے. امکان ہے کہ اب یہ معاملہ اپیل کی عدالت میں جائے گا. روس نے یوکرین کی حکومت کی طرف سے پیش کیے گئے امن منصوبے پر تنقید کی ہے. یوکرینی صدر پیٹرو پوروشینکو نے اس منصوبے کا اعلان گزشتہ شب کیا تھا اور اس کے تحت سرکاری سیکیورٹی فورسز کو 7 دن کی یک طرفہ فائر بندی کے احکامات دیے تھے. رد عمل میں روسی وزیر خارجہ سرگئے لاوروف نے کہا ہے کہ یہ احکامات امن کی کوشش کی بجائے ایک ہفتے کی مہلت دکھائی دیتے ہیں. امریکہ میں شہد کی مکھیوں کو بچانے کے لیے ایوان صدر وائٹ ہاؤس نے خصوصی ٹاسک فورس بنانے کا اعلان کیا ہے. امریکہ اپنی شہد کی مکھیوں کے لیے اتنا فکر مند کیوں ہے؟ سنتے ہیں نازیہ میمن سے.
وائٹ ہاؤس کے مطابق شہد کی مکھیاں امریکہ کی زرعی فصلوں کو 15 ارب ڈالرز کی مالیت کا فائدہ پہنچاتی ہیں کیونکہ وہ زیرگی کے ذریعے اناج اور پھلوں کی پیداوار پھیلاتی ہیں۔ گزشتہ سرما میں امریکہ میں شہد کی مکھیوں کی آبادی 23% کم ہوئی۔ کیڑے مار ادویات اور کچھ حد تک ماحولیاتی تبدیلیاں اس کمی کی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں بچانے کے لیے اب امریکی ایوان صدر نے مداخلت کی ہے اور ماحولیاتی تحفظ اور زراعت کے ماہرین پر مشتمل خصوصی ٹاسک فورس بنانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ٹاسک فورس 6 ماہ میں امریکہ بھر میں شہد کی مکھیوں کی نئی آماج گاہیں تیار کرے گی۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستانی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فضائی کاروائیوں میں قبائلی علاقوں خیبر اور شمالی وزیرستان ایجنسی میں 30 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے سنیچر کو جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن ضرب عزم میں جیٹ طیاروں نے شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جمعے اور سنیچر کی درمیانی شب کو جیٹ طیاروں نے خیبر ایجنسی اور شمالی وزیرستان کے علاقوں پر بمباری کی۔ آپریشن ضرب عزم کی تازہ ترین صورتحال آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ اور آج ہم وزیرستان میں جاری اس فوجی آپریشن اور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال سے متعلق سوالات کے جوابات سیربین میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے میں فوجی کاروائی کو کئی روز ہو گئے ہیں، لیکن اب تک کے فوجی بیانات میں کہا جا رہا ہے کہ ہلاک کیے جانے والے اکثر شدت پسند ازبک ہیں۔ تو کیا یہ کاروائی محض ازبک اور پاکستانی عسکریت پسندوں کے خلاف ہے؟ القاعدہ سے منسلک عرب، افغان، طالبان اور دیگر غیر ملکی کیا اب بھی نشانے پر نہیں؟ اسلام آباد سے ہارون رشید۔
اونا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیروگی اطاعت کمگن و اولا قیترگن درستان قیترمگن امت منبو حال۔
ازبک شدت پسند تنظیم اسلامک موومنٹ آف ازبکستان یا آئی ایم یو کے رہنما طاہر یلدشوف ایک ویڈیو تقریر میں اپنی جدوجہد کا دفاع کر رہے ہیں۔ طاہر کہا جاتا ہے کہ سال 2009 میں ایک ڈرون حملے میں ہلاک ہوئے، لیکن ان کی تنظیم آج بھی قبائلی علاقوں میں متحرک ہے۔ شمالی وزیرستان میں تازہ کاروائی غالباً پہلی مرتبہ اسی تنظیم کی جانب سے کراچی کے ہوائی اڈے پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد شروع کی گئی۔ پاکستان فوج کی جانب سے 15 جون کو ضرب عزم نامی جس کاروائی کا آغاز کیا، اس کے بعد تواتر سے فوج کی جانب سے جو جنگی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، ان میں مارے جانے والوں میں اکثریت غیر ملکیوں خصوصاً ازبک باشندوں کی بتائی جاتی ہے۔ فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں گزشتہ دنوں ایک خطاب میں واضح کیا تھا کہ کاروائی سب شدت پسندوں اور ان کی پناہ گاہوں کے خلاف ہے۔ اس سے یہ تاثر ملا کہ اس مرتبہ فوج اچھے اور برے طالبان میں فرق ختم کرنے میں سنجیدہ ہے۔ میڈیا کو شمالی وزیرستان تک رسائی حاصل نہیں، لیکن کرفیو میں نرمی کے بعد بنو پہنچنے والے قبائلی گولہ باری اور فائرنگ کی آوازیں سننے کی تو تصدیق کرتے ہیں، لیکن کون مارا گیا کون نہیں اس بابت وہ کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ بنو پہنچنے والوں میں نیاز محمد بھی شامل ہیں۔
ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں لگتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اوپر سے جو بمباری ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اتنے مرے، کوئی کہتا ہے کہ اتنے مرے، نہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں، کیونکہ ہم پر گھیرا جو ہے وہ تنگ کر جائے، ہم اپنے گھروں میں محصور ہیں، باہر نکلنے کا کوئی انتظام نہیں کہ ہم دیکھیں کہ اس گھر میں کوئی ہے کوئی نہیں ہے جس پر بمباری ہو رہی ہے۔
پشاور میں سینئر صحافی اسماعیل خان سے دریافت کیا کہ کیوں باقی غیر ملکیوں کی ہلاکت تسلیم نہیں کی جا رہی ہے۔
القاعدہ کو یہ اگر کہتے ہیں کہ جی، اگر کہتے ہیں القاعدہ کے خلاف ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ کہ پاکستان پھر یہ تسلیم کرتا ہے کہ جی القاعدہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔
اسماعیل خان کا کہنا ہے کہ آئی ایم یو کے علاوہ یہ کاروائی بظاہر ایک اور عسکریت پسند تنظیم ای ٹی آئی ایم کے خلاف بھی ہے۔ اس تنظیم میں بھی ازبک شامل ہیں۔ اس تنظیم کے خلاف کاروائی کی وجہ وہ چین کی شکایت بتاتے ہیں۔ پہلے ہی پاکستانی طالبان شدید ردعمل کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ سب کو ایک وقت میں ہاتھ ڈالنا اس بابت کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو پھر حافظ گل بہادر اور حقانی نیٹ ورک کہاں چلے گئے؟ اسماعیل خان کہتے ہیں،
تو اب اگر یہ آپریشن کرنے جا رہا ہے تو اس سے پہلے ہی ہمیں اطلاعات اس قسم کی ملنی شروع ہو گئی تھی کہ جی حقانی نیٹ ورک کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ادھر سے نکل کے فلاں جگہ چلے گئے فلاں جگہ چلے گئے۔ اور دوسرا یہ کہ حقانی نیٹ ورک کے میرے خیال میں ابھی وہ جو فائٹرز ہیں ان کو یا تو وہ آپریشن ان کو پتا تھا کہ آپریشن ہونے والا ہے یا ان کو تو وہ آگے پیچھے کہیں پہ ہو گئے یا تو افغانستان چلے گئے یا ان کو وہ کہیں اور شفٹ ہو گئے۔
شمالی وزیرستان میں غیر ملکی جنگجوؤں کی تعداد کے بارے میں درست اعداد و شمار کسی کے پاس نہیں ہیں۔ اسماعیل خان،
یہ ٹوٹل جو ہے وہ کل ملا کوئی 10-12 غیر ملکی تنظیمیں ہیں جن کی پریزنس ہے وہاں پہ، اے ٹی آئی ایم اور القاعدہ اور حقانی نیٹ ورک کے علاوہ چھوٹے موٹے۔ ان میں میجورٹی جو ہے وہ آئی ایم یو کی ہے یا ازبک کی ہے۔ آئی ایم یو میں نہیں کہوں گا ازبک سے، کیونکہ ازبک صرف آئی ایم یو کے ساتھ نہیں ایسوسیٹڈ، ان کا اپنا اسلامک جہاد گروپ بھی ہے اس کا ایک، اور کیونکہ یہ سارے ترکک اوریجن کے ہیں تو ازبک اوور آل آر ان میجورٹی۔ کچھ ہے القاعدہ کے لوگ ہیں، ہمارے آذربائیجان کے کچھ لوگ ہیں۔ ٹوٹل فگر جو ہے وہ ویری کرتی ہیں، ڈفرینٹ انٹیلیجنس ایجنسیز ڈفرینٹ فگرز دے رہی ہیں، تو میرے خیال میں وہ رسکی ہوگا اگر ہم بتا دیں کہ کتنے ہزار لوگ ہیں کتنے نہیں ہیں، لیکن دی فگر اوبویسلی از ان تھاؤزنڈز۔
کراچی ہوائی اڈے پر حملے میں مارے جانے والے بعض ازبک تھے یا نہیں، اس بابت ابھی تک حکومت نے واضح الفاظ میں کچھ نہیں کہا ہے، لیکن جس طرح اس میں ابہام موجود رکھا گیا ہے اسی طرح شمالی وزیرستان میں تازہ کاروائی کا ہدف صرف اگر ازبک ہیں تو اس بابت بھی ابہام کافی واضح ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
وزیرستان آپریشن کے بارے میں عوامی رائے عامہ، سیاسی جماعتوں کی حمایت اور حکومت کے کردار کے بارے میں سنیے بی بی سی اردو کے مدیر عامر احمد خان کی چند تجزیہ کاروں سے بات چیت۔
سن 2011 میں پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوتے ہی ایک بحث چھڑی کہ یہ جنگ پاکستان کی جنگ ہے یا نہیں، لیکن اب جبکہ ملک کی فوج نے ایک منتخب حکومت کی ہدایت پر آپریشن ضرب عزم کے نام سے انتہا پسندی کے خلاف جنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، تو کیا اب یہ جنگ پاکستان کی جنگ ہے یا نہیں؟ یہ سمجھنے کے لیے میں نے جن تجزیہ کاروں کو زحمت دی، آئیے ان سے ملتے ہیں۔
میرا نام شہاب استو ہے اور بیسیکلی تو میں ایک لائر ہوں، لیکن میں پڑھاتا بھی ہوں یونیورسٹیز میں۔
میرا نام ضیاء الرحمان ہے اور میں ایک آزاد صحافی اور ریسرچر ہوں۔
میرا نام ضمیر گھمرو ہے، میں بائی پروفیشن بیرسٹر ہوں۔
ان سب سے میرا پہلا سوال یہی تھا کہ کیا ہر پاکستانی اس جنگ کو اپنی جنگ سمجھتا ہے یا نہیں؟
میرے خیال میں پاکستانی عوام اس جنگ کو اپنی جنگ سمجھنے کے حوالے سے کافی منقسم ہے۔ اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقہ جات کے لوگ میں کافی ابہام پائے جاتے ہیں اس آپریشن کے حوالے سے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس آپریشن کی حمایت کی گئی ہے، جس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام اس آپریشن کے حق میں ہے، لیکن گراؤنڈ پر ایسا نہیں ہے۔
دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان میں ایک پبلک اوپینین جڑ گیا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ دراصل اس وقت چونکہ سوسائٹی کو ہٹ کر رہی ہے اور اکراس دا بورڈ، یہ نہیں ہے کہ صرف سیکیورٹی جو اپریٹسز ہیں ان کے لیے یہ جو ہے ایک تھریٹ ہے، بلکہ ہر آدمی اپنے آپ کو تھریٹن فیل کر رہا ہے۔ کو پتا ہے کہ یہ کوئی ایک ایسا فینومینا نہیں ہے کہ سیکیورٹی فورسز ورسز کوئی طالبان ہیں یا کوئی ٹیررسٹ ہیں، یہ بیسیکلی ایک اچھا خاصا ایک انفراسٹرکچر بن گیا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اب چاہے آئیڈیولوجیکلی اس کو اون کریں نہ کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے یقیناً بہت بڑا ایک تھریٹ ہے، تو لوگ اب جو ہے اس سے اکتا گئے ہیں، پریشان ہیں۔
میرے خیال میں ہر پاکستانی اس جنگ کو اپنی جنگ سمجھ رہا ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ کافی پہلے شروع ہونی چاہیے تھی۔ اب تک اسٹیٹ کو اس ٹیررزم کی وجہ سے بہت نقصان پہنچ چکا ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں دیر آیا درست آیا۔
میں نے اپنے تجزیہ کاروں سے یہ بھی جاننا چاہا کہ اگر اس جنگ کے پیچھے اتفاق رائے ہے تو کیوں، اور اگر عوام میں خدشات ہیں تو وہ کس لیے؟
پاکستانی قوم کی منقسم ہونے کی کافی وجوہات ہیں۔ اگر ہم سوات آپریشن کی مثال لیں، اگر آپ سوات جائیں اور وہاں لوگوں سے بات چیت کریں تو ابھی بھی کافی کنفیوز نظر آتے ہیں، وہ اس آپریشن کو ابھی بھی کوئی سازش سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ مقامی آبادی کو اعتماد میں لیے بغیر آپریشن کیا گیا، وہاں کے قبائلی عمائدین، وہاں کی سول سوسائٹی، وہاں کی سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اسی وجہ سے جو اب ہم پایا جا رہا ہے. یہی چیز ہمیں نارتھ وزیرستان آپریشن میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جب قبائلی علاقہ جات کے جو سیاسی نمائندہ سیاسی پارٹیاں ہیں, جو وہاں کی قبائلی مشران ہے, جو وہاں کی سول سوسائٹی ہے, ان کو اعتماد میں لیے بغیر آپریشن شروع کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے قوم منقسم نظر آ رہی ہے اس بار بھی.
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے گزارش کی, جتنے پروفیشنل ادارے ہیں یہاں پہ, جتنے آرگنز آف دا اسٹیٹ ہیں, وہ سبھی تھریٹن فیل کر رہے ہیں, کیونکہ یہ کچھ اس طرح کی جنگ نہیں ہے جس کا کسی کو کچھ فائدہ پہنچے. کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. کسی زمانے میں ایک امپریشن تھا کہ شاید سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوٹ کرتا ہے, لیکن آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ وہ ان کے جو ہے وہ نشانے پہ ہیں اور سب سے زیادہ حملے ان پہ ہی ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے اب وہ ایک لمٹ آ گئی ہے جب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے, چاہے آپ وہ کانشیسلی کریں, پولیٹیکلی آپ اس کو اون کریں. بہرحال ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی آدمی اب جو ہے اس ٹیررزم سے کو افورڈ نہیں کر سکتا, سوائے کچھ رائٹسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کی کانسٹیٹوئنسیز وہی ہیں.
ماضی میں جو پاکستانی عوام کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, ریاست نے جو ہے وہ ایک چیز دکھائی ہے کی دوسری ہے, تو وہ جو کانفیڈنس لیول ہے ابھی بھی اس لیول تک نہیں ہے. وہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست اس میں بھی یہ کرے گی کہ کچھ عناصر کے خلاف قدم لے گی, کچھ عناصر کو جو ہے وہ جانے دے گی. تو اس وجہ سے یہ ہمارا جو دہشت گردی کا انتہا پسندی کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا, وہ مکمل طور پر اس کا خاتمہ نہیں آئے گا.
اور ایسا کیا کیا جائے کہ یا تو یہ اتفاق رائے پیدا ہو, اور اگر وہ موجود ہے تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو.
پاکستانی عوام کو منقسم ہونے سے بچانے کے لیے حکومت کو چاہیے تھا کہ اس سے پہلے وہ ایک عوامی رائے اپنے آپریشن کے حق میں ہموار کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرتے ہیں. جن علاقوں میں آپریشن ہو رہا ہے جیسے قبائلی علاقہ جات, وہاں کے منتخب عوامی نمائندوں, وہاں کے قبائلی مشران, وہاں کی سول سوسائٹی, ان سب کو باقاعدہ اعتماد میں لے کر آپریشن شروع کیا جاتا تو بہتر ہوتا.
دیکھیں جی, مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ یہاں سے اب کس طریقے سے ہم ٹیررزم کو ٹیکل کریں. اب یہ سوسائٹی کے اندر آ گیا ہے, انفارچونیٹلی یہ کہیں کہیں پہ مرج ہو گیا ہے ریلیجیس کنفلکٹ کے ساتھ, کہیں کہیں پہ مرج ہو گیا ہے سیکٹیرین کنفلکٹ کے ساتھ, کہیں پہ وہ اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے, غریب لوگ ہیں, ان کے سوشل کنڈیشنز اتنی خراب ہیں کہ ان کے پاس سورس آف لائیولیہڈ جو ہے وہ ٹیررزم ہے. پھر اس کا ایک اور پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اسٹریٹجیکلی یا اپنے مایوپک ویژن کی وجہ سے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ آپ کی جو فارن پالیسی ہوگی کیا وہ صرف اسٹیٹ اس کو جو ہے وہ جس طرح ہوتا ہے آپریٹ کرے گی یا کیری آؤٹ کرے گی, یا آپ کو نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی چاہیے.
میرے خیال میں جو ہے وہ ہمارے ہاں ہمارا آئین موجود ہے, اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے, ہر گورنمنٹ کی جوزڈکشن موجود ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو کیا کرنا ہے, پروونشل گورنمنٹ کو کیا کرنا ہے. اور یہ جو ہمارے ملک میں زیادہ تر مسائل ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کی فارن اور ڈیفنس پالیسی کی وجہ سے ہیں. یہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کنٹینیو سلسلہ چلائے گی کہ گورننس ہم کریں اور صوبہ لا اینڈ آرڈر کے اور نیشنل سیکیورٹی کے پیچھے ہم صوبوں میں انٹرفیئرنس کریں اور صوبوں کی گورنمنٹس چلائیں اور اپنے اختیارات کو جو ہے وہ زیادہ ایکسپینڈ کریں, تو میرے خیال میں پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا.
اور آخر میں یہ اہم سوال کہ اگر اس جنگ کے پیچھے عوامی رائے نہیں تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟
عوامی قبولیت کے بغیر یہ جنگ بالکل جیتی نہیں جا سکتی, کیونکہ یہ جنگ ہی عوام کے لیے لڑی جا رہی ہے, اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے عوامی نمائندوں کی حمایت کی اشد ضرورت ہے.
جو اسٹیٹ ماڈرن اسٹیٹ کے ادارے جس طرح چلنے چاہیے, جب تک وہ نہیں چلیں گے اور لوگوں کو ان کا رائٹ نہیں ملے گا, لوگوں کو جب تک اسٹیک ہولڈر نہیں بننے دیں گے آپ, پیپل آر ناؤ ایلینیٹیڈ, وہ بالکل ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے اس اسٹیٹ سے. وہ تو بےچارے صبح کو نکلتے ہیں, شام کو کبھی کبھی ان کا لاش پہنچتا ہے وہاں پہ, تو وہ کیوں لڑیں گے اس اسٹیٹ کے لیے؟
پورے ورلڈ میں یہ ایکسپیرئنس ہے کہ جب تک کسی جنگ کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہوتی اور یہ تاثر زائل نہیں کیا جاتا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ اور ملٹری سیم پیج پر ہیں یا نہیں ہیں, ان دونوں کو اگر سیم پیج پر نہیں ہیں تو ہونا پڑے گا, کیونکہ بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں.
ضیاء الرحمان, شہاب استو اور ضمیر گھمرو, بی بی سی کے پروگرام شربین میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. عامر احمد خان, بی بی سی نیوز, کراچی.
وزیرستان میں ایک طرف تو فوج شدت پسندوں کے خلاف آپریشن کر رہی ہے تو دوسری طرف حکومت سیاسی کشیدگی میں دھستی چلی جا رہی ہے. ان حالات پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ہمارے ساتھی وسط اللہ خان سے بات کی.
یہی طے نہیں ہے کہ حکومت اور فوج جو بظاہر بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ ان میں ہم آہنگی کا لیول کیا ہے. اور ایسے موقعوں پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ریاست ہے اس کے اندر جتنے بھی فعال کردار ہیں وہ سب یکجا ہوں. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک بڑی جنگ کے ساتھ ساتھ کئی چھوٹی چھوٹی جنگیں بھی چل رہی ہیں اور کوئی بھی فریق پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. مثلا وزیرستان پہ طرف اٹیک ہو رہا ہے, دوسری طرف میڈیا کی آپس کی جنگ چل رہی ہے, پھر میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ کی جنگ چل رہی ہے. اس کے علاوہ لاہور کا جو واقعہ ہے اس کو جس طرح پھیلایا گیا ہے, تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ لوگ ہوں, حکومت ہو, فوج ہو یا اوپینین مرتب کرنے والے ادارے, ان میں سے کوئی بھی ایک پیج پہ نہیں ہے اور ایک کنفیوژن کے عالم میں ایک بڑی لڑائی چل رہی ہے.
اس ماحول میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت پر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جو ایک ماحول میں تناؤ ہے اس کو کس طریقے سے کم کر سکتی ہے؟
صرف حکومت اس پوری گیم کا ایک حصہ ہے, پوری گیم حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر طبقے کو اور ہر ادارے کو اس بات پہ پہلے تو کنوینس ہونا پڑے گا کہ بڑا ایشو کیا ہے اور کس ایشو سے سب سے پہلے ترجیحاتی بنیاد پہ نمٹنا ہے. جب یہی کلیئر نہ ہو تو ہر فریق کا ایشو اسے بڑا لگتا ہے اور باقی فریق اس کو سمجھانے بجھانے یا اسے ایک صف میں کھڑا کرنے کی بجائے ایک کج بحثی اور ایک کنفیوژن کا خود شکار ہو جاتے ہیں. تو جو ہمیں ایک رویہ نظر آ رہا تھا ماضی میں کہ جیسے 2005 کا زلزلہ تھا, اس میں کوئی تمیز نہیں تھی کہ فوج, حکومت, میڈیا, عوام, سب کے سامنے ایک ہی مشن تھا کہ اس مصیبت کا مقابلہ کرنا ہے. اب جو موجودہ آپریشن ہو رہا ہے, بظاہر تو تمام سیاسی جماعتوں نے اس کی حمایت کر دی ہے, فوج اور حکومت بھی بظاہر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ہم آہنگ ہیں, لیکن جو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں پیچھے چل رہی ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ کہانی وہ نہیں ہے جو پیش کی جا رہی ہے. وہی کنفیوژن جو اس آپریشن سے پہلے تھا کم و بیش وہی اس وقت برقرار ہوا نظر آ رہا ہے مجھے.
آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی امید آگے نظر آتی ہے؟
دیکھیں, امید کہنے کو تو کی جا سکتی ہے, لیکن جو زمینی حقائق ہیں ان کو بھی تو امید کا ساتھ دینا چاہیے نا. اب جیسے مثال لے لیں کہ جیو کا چینل ہے, ٹھیک ہے, 15 دن کے لیے آپ نے اسے سزا دے دی, جرمانہ بھی کر دیا, ٹھیک ہے, اب مزید اسے ایکسٹینڈ کر دیا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چینل ہے اے آر وائی وہ بھی آ گیا اس کی لپیٹ میں. تو اس وقت جب کہ حکومت کو ضرورت ہے کہ لوگوں تک پیغام پہنچائے کہ متحد ہو جاؤ, ہم ایک بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, اس وقت جب یہ شطرنجی چالیں مستقل چلی جا رہی ہیں تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خوش امیدی کس بنیاد پہ کی جائے.
یہ تھے وسعت اللہ خان. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ ملک میں زیر استعمال تمام افغان موبائل سمیں بند کر دیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے تابندہ کوکب کی زبانی.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو ہدایت کی ہے کہ ملک میں رومنگ پر چلنے والی ان افغان سموں کو 2 دن کے اندر اندر بند کیا جائے. وزیر اعظم نے یہ ہدایت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی درخواست پر دی ہے. اس اقدام کا مقصد پاک افغان سرحد کے دونوں جانب شدت پسندوں کے درمیان رابطے کو روکنا ہے. یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن جاری ہے. گزشتہ برس ستمبر میں پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو موبائل فون کی غیر قانونی سمز فوری طور پر بند کرنے اور حکومت کو اس بارے میں قانون سازی کرنے کا حکم دیا تھا. یہ حکم چیف جسٹس دوست محمد خان کی جانب سے غیر قانونی سم کارڈز کی فروخت پر از خود نوٹس پر دیا گیا تھا. چیف جسٹس نے اس کیس کی سماعت میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایک اطلاع کے مطابق پاکستان میں خاص طور پر خیبر پختونخوا میں افغان فون کمپنیوں کی تقریباً 10 لاکھ سمز استعمال ہو رہی ہیں. اس کے بعد ایک دوسرے مقدمے میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی ایک حکم میں بغیر آئی ایم ای آئی کے موبائل فون کی درآمد پر پابندی عائد کر دی تھی اور موبائل سمز کے اجرا کے لیے ٹاسک فورس کے قیام کی منظوری دی تھی. آئی ایم ای آئی رجسٹرڈ موبائل فون سیٹ میں موجود آلہ ہے جس کی مدد سے صارف کی کسی جگہ موجودگی کے مقام کی نشاندہی ہو سکتی ہے. اگر آئی ایم ای آئی کو بلاک کر دیا جائے تو موبائل فون ناکارہ ہو جاتا ہے. پاکستان میں متعدد بار افغان موبائل سمز کے شدت پسندی کے واقعات میں استعمال ہونے کی اطلاعات ملی ہیں. ملک میں اہم مذہبی تہواروں پر ملک کے زیادہ تر شہروں میں مقامی موبائل سروس کو عارضی طور پر بند کر دیا جاتا ہے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ. آپ نے سنی تابندہ کوکب کی زبانی. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ مونا رانا.
برازیل میں جاری فٹبال ورلڈ کپ میں آج ہونے والے تین میچز میں چار ٹیمیں گروپ ایف سے جبکہ دو ٹیمیں گروپ ایچ سے ایکشن میں نظر آئیں گی. پہلا میچ گروپ ایف کی ٹیموں ارجنٹینا اور ایران کے درمیان ہوگا اور یوں شائقین نے فٹبال کو ایک بار پھر لیونل میسی کے کھیل سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا. ارجنٹینا کی ٹیم پہلے میچ میں بوسنیا ہرزگوینا کو شکست دے چکی ہے اور ایران کو ہرانے کی صورت میں وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر سکے گی. آج کا دوسرا میچ پرتگال کو 4-0 سے مات دینے والی جرمنی کی ٹیم اور افریقی ملک گھانا کے درمیان ہے. پرتگال کے خلاف جرمنی کے زبردست کھیل کے سبب اسے ٹورنامنٹ کی فیورٹ ٹیموں میں شمار کیا جا رہا ہے. تیسرا میچ گروپ ایف کی ٹیموں نائجیریا اور بوسنیا ہرزگوینا کے درمیان ہے. ورلڈ کپ میں کل ہونے والے مقابلوں میں گروپ ٹی میں نا تجربہ کار سمجھی جانے والی ٹیم کوسٹا ریکا نے سب کو حیران کر دیا. چار بار کی عالمی چیمپئن ٹیم اٹلی کو 1-0 سے ہرا کر کوسٹا ریکا اپنے گروپ سے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی. کوسٹا ریکا کی جانب سے میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول 44 منٹ میں برائن رائز نے کیا. کوسٹا ریکا نے اپنے پہلے میچ میں یوروگوئے کو 3-1 سے شکست دی تھی. اٹلی کی شکست سے انگلینڈ کا بھی اگلے راؤنڈ کا سفر تمام ہوا اور 68 سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم اگلے راؤنڈ میں نہیں جا سکی. انگلینڈ کا ٹورنامنٹ میں بقا کا دار و مدار اٹلی کی اگلے دو میچز میں فتح پر تھا اور اب تو کوسٹا ریکا سے شکست کے بعد اٹلی کی اگلے مرحلے میں رسائی نسبتاً مشکل ہو گئی ہے. کل ہونے والے گروپ ای کے مقابلوں میں فرانس نے سوئٹزرلینڈ کو 2-5 5 گول کے بھاری مارجن سے ہرایا جبکہ ایکواڈور نے ہونڈرس کو 2-1 سے مات دی. ویسٹ انڈیز نے دوسرے ٹیسٹ میچ میں نیوزی لینڈ کو 10 سے شکست دے کر سیریز 1-1 میچ سے برابر کر لی. پورٹ آف اسپین میں کھیلے گئے میچ کے آخری روز نیوزی لینڈ کی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 331 رنز پر آؤٹ ہوئی اور ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے 93 رنز کا ٹارگٹ ملا جو کرس گیل اور براتھ ویٹ نے حاصل کر لیا. لیڈز میں ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز کھانے کے وقفے تک انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگز میں 1 پر 106 رنز بنائے تھے. کل سری لنکا کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 257 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی مونا رانا کی زبانی. عراق کے دارالحکومت بغداد سمیت ملک کے کئی دیگر شہروں میں مقتدر صدر کے اعلان پر شیعہ ملیشیا کے ہزاروں وفاداروں نے سڑکوں پر پریڈ کی. یہاں سیربین کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا. پیش کر رہے ہیں ظہیر الدین بابر.
بی بی سی اردو سروس کی تحقیق کے مطابق پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ایک ہفتے سے جاری فوجی آپریشن ضرب عزب کے متعلق رائے عامہ منقسم ہے، اہداف مبہم ہیں اور آپریشن کی پیش رفت کے بارے میں میڈیا کو غیر جانبدار معلومات تک رسائی حاصل نہیں۔ معلومات کا واحد ذریعہ پاکستانی فوج کا شعبہ تعلقات عامہ ہے، جس نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں بمباری سے 30 شدت پسند مارے گئے ہیں۔ عراق میں شیعہ رہنما مقتدی صدر کے دسیوں ہزار حامیوں نے بغداد سمیت کئی شہروں میں اپنی عسکری قوت کا مظاہرہ کیا ہے، اور مصر کی ایک عدالت نے اخوان المسلمین کے 182 کارکنوں کی سزائے موت برقرار رکھی ہے، جن پر ایک تھانے پر حملے کا الزام تھا۔ اس مقدمے کے 500 سے زائد ملزموں کو بری کر دیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں پیپلز پارٹی کی مرحومہ چیئر پرسن اور سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کی 61ویں سالگرہ کی غیر سرکاری تقریبات منعقد ہوئیں۔ ان تقریبات میں کارکنوں نے کیک کاٹنے کی رسم ادا کی، قرآن خوانی کی اور کئی شہروں میں خون کے عطیات بھی دیے۔ حیدرآباد سندھ سے علی حسن کی رپورٹ۔
21 جون محترمہ بینظیر بھٹو مرحومہ کی سالگرہ کا دن ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ملک بھر میں ان کی 61ویں سالگرہ سادگی کے ساتھ منانے کا اہتمام کیا تھا۔ پارٹی کے چیئرمین اور مرحومہ کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری نے سالگرہ کی تقریبات کو ختم کر کے اسے آپریشن عزب کے حوالے سے خون کے عطیات دینے تک محدود کر دیا تھا۔ سندھ کے تو اکثر چھوٹے بڑے شہروں میں پارٹی کارکنوں نے اجتماع کیے۔ حیدرآباد میں کیے جانے والے اجتماع میں صوبائی وزیر جام خان شورو مہمان خصوصی تھے۔
جیے مظلوم عوام، پیپلز پارٹی جا جیالو، شہید بی بی جا بھائیرو، آج کا دن۔
بعض مقامات پر کیک کاٹنے کی تقریب بدنظمی کا شکار بھی ہوئی۔ پارٹی کارکنوں کے علاوہ صوبائی وزراء اور عہدیداروں نے خون کے عطیات بھی دیے۔ وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے گڑھی خدا بخش میں مرحومہ کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور خون کے عطیات جمع کرنے کے نظام کا جائزہ لیا۔ صوبے سندھ میں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے۔ محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ خون کے عطیات آپریشن عزب میں حصہ لینے والے فوجیوں کے لیے فوج کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ مرحومہ کی سالگرہ کے موقع پر صوبائی محکمہ اطلاعات نے اخبارات کو اشتہارات بھی جاری کیے اور اخبارات نے خصوصی مضامین بھی شائع کیے۔ علی حسن، بی بی سی، حیدرآباد، سندھ۔
بینظیر بھٹو کی سالگرہ کی مناسبت، پاکستان میں حالیہ سیاسی صورتحال کے پس منظر اور عام لوگوں کے ذہن میں جمہوری نظام کے مستقبل کے بارے میں شکوک و شبہات کے بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے سیاسی کارکن اور صحافی سہیل سانگی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ سیاسی کشیدگی کے اس ماحول میں جمہوریت کا مستقبل کیسا لگتا ہے۔
جمہوریت مضبوط ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں تو یہ لگ رہی ہے، اس لیے کہ سیاسی جماعتیں جو تھی، جو میجر پولیٹیکل پارٹیز تھی، انہوں نے ایک اپنے اس جمہوری نظام اور جمہوری عمل کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا، لیکن جو لاہور کا واقعہ ہوا اس کے نتیجے میں حکمران جماعت نواز لیگ وہ تھوڑی سی آئسولیٹ ہوئی، تو اس سے ایک بڑا نقصان پہنچا ہے۔ نہیں تو اس سے پہلے جو عسکری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو حکومت کے معاملات چل رہے تھے، تو اس میں ایک مرحلہ ایسا آ گیا تھا کہ میجر پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمنٹ میں ہوں یا پارلیمنٹ کے باہر بھی تھی، تو جمہوری کہلاتی ہیں خود کو، ساتھ مطلب کھڑی ایک پیج پر کھڑی ہو گئی تھی، تو ایک وہ بہتر سچویشن ہو گئی تھی۔ تو میرا خیال میں کہ اگین تھوڑا سا ایک ایسی صورتحال بنی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ایک ڈفرینسز یا دوریاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ دوریاں ڈیفینیٹلی جمہوریت اور جمہوری عمل یا سیاسی پروسیس کے لیے نقصان دہ ہیں۔
ابھی انتخابات جو حالیہ ہوئے ان میں بڑی سیاسی قوتیں جو تھیں، جن کی جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں رہی ہیں ماضی میں، وہ پیچھے چلی گئیں، ان کو اتنے ووٹ نہیں مل سکے، اور کچھ نئی قوتیں آئیں جمہوریت کے میدان میں۔ ان قوتوں کے رویے سے آپ کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ انہیں جمہوریت کی قدر اور اس کی قربانیوں کا احساس ہے؟
احساس زبانی کلامی حد تک تو موجود ہے، اصل میں صورتحال یہ بنی کہ ان کے اندر جو ایک ایسا ووٹر کہہ لیں یا ایک ایسا سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ سامنے آیا جو کہ سمجھ لیں کہ 80 کے زمانے میں پیدا ہوا, جس کا پیدائش ہے, اور وہ آ کر کے بڑا ہوا, جوان ہوا, آ کر کے یا ہوش سنبھالا, مشرف کے پیریڈ میں سنبھالا, تو یوں سمجھ لیں کہ اس کو پچھلی جتنا بھی پولیٹیکل پروسیس تھا اس سے اس کو پتا بھی نہیں ہے, اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہے. تو اس کی ریپرزنٹیشن یا اس کا عکس آپ کو جو ہے وہ طاہر القادری صاحب کے اس میں بھی آپ کو ملے گا, عمران خان کی جو پارٹی یا اس کے جو بھی فالوئنگ ہے اس میں بھی آپ کو ملے گا. تو ایک یہ نیا فینومین ایسا تھا جو کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کی یا ان کو پیچھے جو ہاتھ تھے اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ ایک سوشل ریئلٹی کے طور پر, ایک سیاسی اور سماجی مظہر کے طور پر بھی ایک چیز موجود تھی جس کو انہوں نے تھوڑا سا کنسالیڈیٹ کیا.
جی سہیل صاحب, یہ بتائیں کہ موجودہ حکومت کے ایک سال ختم ہونے کو ہے, یہ پارٹی تیسری بار حکومت میں آئی ہے, ان کے ہاتھوں میں جمہوریت محفوظ ہے؟
ہمارے پاس اس وقت جو پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ ایک کام چلانے کی حد تک ہے, ان کا کوئی جس طرح کوئی ویژن ہونا چاہیے, یا جس کو ہم کہتے ہیں ایک ہوتے ہیں سیاستدان, دوسرے ہوتے ہیں اسٹیٹسمین. تو اسٹیٹسمین والی وہ سچویشن ہم کو نظر نہیں آتی ہمارے جو بھی میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں. یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ اس کا کوئی ویژن اس طرح کا نہیں ہے, ویژن نہیں ہے تو کوئی بہت زیادہ آگے تک ان کی نظر نہیں جا سکتی. تو اس وجہ سے مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پورے اس پولیٹیکل پروسیس کو ایک خطرہ ہم کہہ سکتے ہیں, اور اس کو نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت ہے.
سہیل صاحب, میڈیا پر جو پابندی لگائی گئی ہے حالیہ دنوں میں, ذرائع ابلاغ کے مختلف اداروں کے درمیان کشیدگی بھی رہی ہے, یہ جمہوریت کے لیے کس قدر بڑا خطرہ ہو سکتا ہے؟
میڈیا پاکستان میں ایک بہت بڑا رول اس نے پلے کیا, خاص طور پر جو حکومت یا اپوزیشن کی پارٹیاں نہیں کر پا رہی تھی. ایک پورا عمل, ایک پورا ایسا دور گزرا ہے جس میں میڈیا نے بہت پازیٹو رول پلے کیا, ایک پاور کے طور پر ابھرا. تو میرا خیال میں میڈیا پر پابندیاں جو لگی ہیں یا لگنے کا مزید کوئی خطرہ جس طرح سے محسوس کیا جا رہا ہے, تو وہ جمہوریت کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی بلکہ نقصان دہ بات ہوگی. اور وہ چاہے کسی بھی نام پر بنے, کسی بھی وجہ سے یا کسی بھی اس کو پریٹیکس پر بنے, تو وہ کوئی فائدہ مند بات نہیں ہوگی جمہوریت کے لیے, لوگوں کے لیے اور خود ملک کے لیے.
یہ تھے سیاسی کارکن اور صحافی سہیل سانگی. اور اب پیش خدمت ہے ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو, پیش کر رہے ہیں شکیل اختر.
بھارت کے اخبارات نے آج ممبئی کے نواحی شہر بھیونڈی کے دو جڑواں بھائیوں رام اور شیام کی خبر شائع کی ہے. یہ دونوں بچے غریب بس ڈرائیور کے بیٹے ہیں. پانچ بھائیوں بہنوں اور ماں باپ کے ساتھ سات افراد کی فیملی چھوٹے سے کمرے کے گھر میں زندگی بسر کرتی ہے. ان دونوں بچوں نے جمعرات کو بھارت کے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یعنی آئی ٹی میں داخلے کا امتحان پاس کر لیا ہے. اگر سب کچھ معمول کے مطابق ہوا تو کچھ دنوں میں ان دونوں بھائیوں کا شمار بھی دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں ہوگا. جب دنیا کے عظیم تعلیمی اداروں کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً ہی ایم آئی ٹی, ہارورڈ یونیورسٹی, آکسفورڈ یونیورسٹی, کیمبرج, ایل اے سی, پرنسٹن, کیلیفورنیا اور اسی طرح کے درجنوں نام یک لخت ذہن میں آتے ہیں. بھارت میں یوں تو سینکڑوں یونیورسٹیز, ٹیکنالوجی کے ادارے اور میڈیکل کالجز موجود ہیں, لیکن ان میں سے دو چار کو چھوڑ کر شاید ہی کوئی ادارہ بین الاقوامی معیار پر پورا اترتا ہو. بھارت میں آج وسائل کی کمی نہیں ہے اور حکومتیں اربوں روپے خرچ کرنے کی حالت میں ہوتی ہیں. تعلیم اب ایک زبردست منافع بخش کاروبار بن چکی ہے. پرائیویٹ کمپنیاں اور صنعت کار ملک میں نئی نئی جدید یونیورسٹیز اور میڈیکل اور مینجمنٹ کے کالجز اور ادارے کھول رہے ہیں. کچھ عرصے قبل بھارت کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے. حکومت نے ان دنوں ملک میں دلی, مدراس, کولکاتہ, کانپور اور ممبئی جیسے بڑے شہروں میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے ادارے کھولے. میڈیکل کے بعد یہ ملک کا دوسرا ایسا ادارہ بن گیا جہاں سے گریجویشن کرنے والے طلباء کو ملازمت ملنا یقینی ہوتا تھا. اس دور کے لحاظ سے یہ ایک بڑی کامیابی تھی. ابتدائی دنوں میں آئی ٹیز میں شہر کے اعلیٰ اور متوسط تعلیم یافتہ طبقوں کے بچے ہی داخلہ لے پاتے تھے. یہاں تعلیم انتہائی معیاری, سخت اور جدید خطوط پر دی جاتی ہے. یہاں داخلہ کامیاب زندگی کا ضامن تھا. 70 کی دہائی میں اور اس کے بعد یہاں تعلیم پانے والے طلباء کو امریکہ اور یورپ کی بڑی بڑی کمپنیاں اور تحقیقی ادارے اپنی طرف راغب کرنے لگے. یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. آئی ٹیز کی تعداد بڑھ کر اب 19 تک پہنچ چکی ہے, لیکن اصل ادارے اب بھی صرف 8 ہیں اور ان میں سے ہر برس تقریباً 8,000 طلبہ انجینئرنگ، خلائی شعبے اور سائنس کے تمام شعبوں میں گریجویشن مکمل کرتے ہیں۔ ماضی کی طرح اب بھی ان طلبہ کی اکثریت امریکہ اور یورپ اعلیٰ تعلیم اور ملازمت کے لیے چلی جاتی ہے۔ آئی ٹی کے طلبہ آج امریکہ کے ہر بڑے ادارے اور بڑی کمپنیز میں بڑی تعداد میں نظر آئیں گے۔ یہاں سے فارغ ہونے والے طلبہ سب سے زیادہ تنخواہ پانے والے پیشاور ہی نہیں، دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جس کا ہر اسٹوڈنٹ کامیاب ہوتا ہے، جس کے ہر اسٹوڈنٹ کو بہترین ملازمت کی ضمانت ہوتی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے بھارت کی سول سروسز میں بھی آئی ٹی کے طلبہ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ آئی ٹی بھارت جیسے ترقی پذیر ملک میں ایک تعلیمی معجزہ ہے۔ یہ ادارہ پوری طرح حکومت کا امداد یافتہ ہے۔ یہاں فیس بہت مناسب ہے اور ایڈمیشن کھلے کمپٹیشن سے ہوتا ہے۔ پچھلے 20-25 سالوں میں آئی ٹیز میں ہی نہیں، ملک کے تمام اولین میڈیکل کالجز اور باوقار مینجمنٹ کے اداروں میں بھی گاؤں اور چھوٹے چھوٹے قصبوں کے غریب اور پسماندہ طبقوں کے طلبہ کی اکثریت کمپٹیشن کے ذریعے داخلہ لینے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ بھارت میں گاؤں اور قصبے اور چھوٹے چھوٹے شہر خاموشی کے ساتھ تعلیم کے ایک انقلاب سے گزر رہے ہیں۔ ہر جگہ اچھے اداروں میں داخلہ حاصل کرنے کی جدوجہد ہو رہی ہے۔ بھارت کی اکثریت گاؤں اور چھوٹے چھوٹے قصبوں میں آباد رہی ہے اور ان کی اکثریت ابھی ترقی کے عمل کا فائدہ نہیں اٹھا سکی تھی۔ اب وہ صرف تعلیم ہی نہیں، معیاری تعلیم کے ذریعے اپنا مقدر تبدیل کر رہے ہیں۔ بھیونڈی کے جن دو غریب بھائیوں کی تصویریں آج اخباروں میں شائع ہوئی ہیں، وہ 5 برس بعد دنیا کے کسی بڑی کمپنی یا کسی بین الاقوامی تحقیقی ادارے میں اپنا مقام متعین کر رہے ہوں گے۔ ان کی دنیا یکسر بدل چکی ہے۔ شکیل اختر، BBC دلی۔
اور اب رخ کرتے ہیں عراق کا، جہاں دارالحکومت بغداد سمیت ملک کے کئی دیگر شہروں میں مقتدل صدر کے اعلان پر شیعہ ملیشا کے ہزاروں وفاداروں نے سڑکوں پر پریڈ کی۔ BBC کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں معصومہ ملک۔
بغداد، بصرہ، کرکک سمیت عراق بھر میں شیعہ ملیشا کی ایک بڑی تعداد نے ہتھیار لہراتے ہوئے سڑکوں پر مارچ کیا۔ اس مارچ کا اعلان شیعہ رہنما مقتدی الصدر کی جانب سے کیا گیا تھا۔ پریڈ کا مقصد شیعہ ملیشا کی جانب سے سنی عسکریت پسندوں پر بھرپور عسکری قوت کا مظاہرہ کرنا تھا، جس کا اظہار جنوبی شہر بصرہ میں ریلی کے منتظم عقیل البہادلی نے شیعہ ملیشیا سے اپنے خطاب میں بھی کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں،
استعراض هي ارسال رساله لاعداء الشعب العراقي والتكفيريين والظلاميين والارهابيين،
اس پریڈ کا مقصد عراقی عوام کے دشمنوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم امام مہدی کی فوج کے سپاہی ہیں، ہم عراقی عوام پر آنے والی مصیبتوں کو شکست دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، ہم بڑی تعداد میں بھاری، ہلکی اور درمیانی نوعیت کے جدید ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ ایسی ہی ایک اور ریلی کرکک میں بھی ہوئی، جس سے شیعہ ملیشیا کے نمائندے راد الصخری نے خطاب کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں، ہماری امام مہدی کی فوج کے آپ تمام سپاہیوں سے گزارش ہے کہ اپنے ملک کی سالمیت اور بقا کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہیں۔ شیعہ ملیشیا کی جانب سے پریڈ کا اعلان اور کچھ حد تک اشتعال انگیز خطابات دراصل سنی شدت پسند تنظیم آئسس کی حالیہ کاروائیوں کا جواب ہیں۔ آئسس ملک کے کئی شمالی علاقوں پر قابض ہے، جہاں اس کی عراقی فوج کے ساتھ لڑائی جاری ہے۔ ادھر آئسس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے آئل ریفائنری BG پہ قبضے کے ساتھ ساتھ شام اور عراق کے سرحدی علاقے القائم پر بھی قبضہ کر لیا ہے، جس کے بعد انہیں بھاری ہتھیاروں کی منتقلی میں آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ صوبہ انبار کے کچھ علاقوں پر بھی انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کامیابی خون بہائے بغیر صرف مقامی سنی آبادی کے ساتھ مذاکرات کے بعد حاصل ہوئی۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بانگی مون کا عراق کے حالیہ بحران پر کہنا ہے کہ سنی شدت پسند تنظیم آئسس تمام عراقی عوام کے لیے خطرہ ہے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی جماعت یا فرقے سے ہے، تاہم انہوں نے آئسس کے خلاف فوجی قوت کے استعمال کی مخالفت کی۔ وہ کہہ رہے ہیں،
ملٹری سٹرائکس اگینسٹ ISIS مائٹ ہیو لٹل لاسٹنگ ایفیکٹ اور ایون بی کاؤنٹر پروڈکٹیو۔
آئسس کے خلاف فوجی حملے اتنے دیر پا اور مؤثر نہیں ہوں گے جب تک کہ عراق میں کسی جامع حکومت کے قیام کی جانب پیش رفت نہیں ہوتی۔ وہ مزید کہہ رہے ہیں،
It is imperative for the government and its backers to ensure that no reprisals
یہ حکومت اور اس کے حامیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آئی ایس ایس کی وحشیانہ کاروائیوں کے جواب میں سنی فرقے کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی نہ ہو۔ بان کی مون نے عراق میں فرقہ واریت میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے اور ایران اور سعودی عرب پر زور دیا ہے کہ وہ تناؤ کی اس فضا کو کم کرنے میں مدد دیں۔ ملکی تناؤ کے اس پس منظر میں عراقی فوج کے ساتھ صف آرا آئی ایس ایس یعنی دولت اسلامی فی العراق و شام کے سنی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان کی اصل لڑائی شیعہ وزیر اعظم نوری المالکی سے ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں معصومہ ملک۔ دنیا کے دیگر رہنماؤں کی طرح کیوبا کے سابق صدر فیدل کیسترو نے بھی کئی سال تک سرکاری لیمزین گاڑیاں استعمال کیں، تاہم اب حکومت نے ان پرانی روسی ساختہ لیمزین گاڑیوں کے سرکاری استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کے بعد اب یہ گاڑیاں عام ٹیکسیوں کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں۔ ایسی ہی ایک ٹیکسی کی تصویر دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر ضرور آئیے۔ سربین کا آج کا بڑا موضوع تھا پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن، جس کے نتیجے میں علاقے سے نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ چند دنوں کے دوران ہزاروں افراد محفوظ علاقوں میں منتقل ہوئے ہیں۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
پاکستان کے جرنلسٹ آج بھی اپنے ان تین سینئر صحافیوں کی قربانیوں کو نہیں بھولے جنہوں نے ضیاء الحق کے فوجی دور میں ننگی پیٹھ پر کوڑے کھائے۔
مجھے خاور نعیم ہاشمی، ناصر زیدی صاحب، اقبال جعفری صاحب، ہمیں ٹوٹلی ننگا کیا گیا، ہمیں انڈر ویئر سے بھی محروم کر دیا گیا، باری باری کوڑے مارے گئے۔
کوڑے کھانے والے کیسے جیت گئے اور مارنے والوں کا حوصلہ کہاں گیا؟
تو جب میں نے کہا کہ نہیں، میں کوڑے مارے جانے کے باوجود چل کر جانا چاہتا ہوں، تو جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے میرے کان میں کہا کہ اگر تم نے بہادری دکھائی تو ہماری پیٹیاں اتر جائیں گی۔
میں علی سلمان سناؤں گا سینئر صحافی خاور نعیم ہاشمی کی باتیں، سنیے 13 مئی کا جہنما اور سیر بھی۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے منتخب ہونے کے بعد سیکرٹ فنڈ کو بدعنوانی کا ایک بڑا ذریعہ قرار دیا تھا، اس کے خاتمے کا اعلان بھی کیا تھا، مگر ایک سال بعد وہ اپنے اس اعلان کا پاس نہیں رکھ سکے اور بلوچستان کے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سیکرٹ فنڈ کے لیے ایک بار پھر رقم رکھی گئی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان میں سیکرٹ فنڈ کی مد میں بڑے پیمانے پر رقوم کا استعمال 90 کی دہائی میں شروع ہوا۔ چونکہ اس مد میں ہونے والے اخراجات کا آڈٹ نہیں ہوتا، اس لیے اصل رقم کے مقابلے میں اس مد میں کئی گنا زیادہ رقم استعمال کی جانے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ڈاکٹر عبد المالک بلوچ وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے اسمبلی کے اجلاس کے دوران اپنے ایک پالیسی بیان میں سیکرٹ فنڈ کو کرپشن کا ایک بڑا ذریعہ قرار دے کر اسے ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ان کے اس اعلان کے پیش نظر بلوچستان کے رواں مالی سال کے لیے اس مد میں گورنر، وزیر اعلیٰ اور سیکرٹری داخلہ کے سیکرٹ فنڈ کے لیے کوئی رقم مختص نہیں کی گئی، لیکن آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے ایک مرتبہ پھر اس مد کو بحال کیا گیا ہے۔ کوئٹہ میں بعد از بجٹ بریفنگ کے دوران جب بلوچستان کے مشیر برائے خزانہ میر خالد لانگو سے یہ پوچھا گیا کہ جس مد کو بدعنوانی کا بڑا ذریعہ قرار دے کر بند کیا گیا، اب پھر سے وہ کیوں بحال کیا گیا ہے، تو ان کی بجائے اس کا دفاع کرتے ہوئے سیکرٹری خزانہ مشتاق رسانی کا کہنا تھا،
سیکرٹ فنڈ کا مقصد کیوں تھا؟ یہ آج کی فرسٹ ٹائم نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہا ہے، یہ ڈپٹی کمشنر کے پاس بھی ہوتا تھا، آئی جی کے پاس بھی ہوتا ہے۔ جو حالات ہیں ارد گرد کے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے اس فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔
سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں جب نیب کا ادارہ بنا تو 90 کی دہائی میں سیکرٹ فنڈ کی مد میں مختص کی جانے والی رقم کے مقابلے میں اس کے بہت زیادہ استعمال کے باعث 3 وزرائے اعلیٰ کو باقاعدہ نوٹس جاری کیے گئے، لیکن قانونی حوالے سے تحفظ حاصل ہونے کے باعث ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے سن 2002 میں جو حکومت قائم ہوئی تو اس نے اس مد میں 90 کی دہائی کی 3 حکومتوں کے مجموعی استعمال شدہ 17 کروڑ روپے کے اضافی رقم کے مقابلے میں 4 سال میں وزیر اعلیٰ کے سیکرٹ فنڈ کی مد میں 32 کروڑ روپے سے زائد کے اخراجات کیے۔ حالانکہ ان 4 سال کے دوران وزیر اعلیٰ کے سیکرٹ فنڈ کے لیے مختص شدہ رقم صرف 2 کروڑ روپے تھی۔
یہ تھے کوئٹہ سے محمد کاظم، اور اب پیش خدمت ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ، پیش کر رہی ہیں سواتی۔
بی بی سی،
میرے آنے سے آپ کو بہت ساری دھواں دھار آوازیں سنائی دے رہی ہیں، پر میرا دل اصل میں گا رہا ہے عجیب داستان ہے یہ، کہاں شروع کہاں ختم۔ جب سے میں نے پریتی زنٹا اور نیس واریا کا فسانہ سنا ہے، بس یہی گانا میرے دماغ میں چل رہا ہے۔ اب محترمہ نے کہا ہے کہ جو لوگ یہ افواہیں اڑا رہے ہیں ذرا کان کھول کر سن لیں کہ نہ تو وہ پنجاب کی آئی پی ایل ٹیم میں اپنا حصہ چھوڑیں گی اور نہ ہی امریکہ جا رہی ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ جو افواہیں اڑا رہے ہیں؟ مجھے اگر مل جائے نا تو کام پہ لگا کے ہفتے بھر کی خبریں انہی سے لکھوا ڈالوں۔ لیکن اپنا کام تو بالکل فٹ ہے، پختہ خبروں کے ساتھ بالی ووڈ راؤنڈ اپ میں میں ہوں سواتی۔ آپ سبھی کو آداب۔ عجیب داستان والا نغمہ فٹ ہوتا ہے ان پر بھی، جن کی فلم اس ہفتے دیکھنے کی ہمت اور حماقت دونوں کرنے والے ہیں کچھ لوگ۔ میں بات کر رہی ہوں ساجد خان کی، جو بے حد ڈھیٹ ہے اور اتنی لعنتیں سننے کے باوجود نئی فلم بنا لائے ہیں ہم شکلز۔ مجھے سمجھ میں بالکل نہیں آتا کہ انہیں فلمیں بنانے کے لیے پیسے دیتا کون ہے اور کیوں۔ سوال یہ ہے کہ اتنی خراب فلم بنائی تھی پچھلی والی ہمت والا، کیا ہمت باقی رہ گئی ان میں کچھ اور خراب کرنے کی جو ہم شکلز بنا لی؟ ساجد بھائی کیوں؟
I did not make a bad film. I made a wrong film. Trust me. And I'm intelligent enough to know that. I have never ever given myself credit as a director. I've always given myself credit as a successful director. And that was going wrong. Believe me, I was never bothered about making a good film. I was always bothered about making a hit film. This is the first time in my life, I swear on my mother, I've decided that I'm going to make a damn good film.
Good film? کون سی ہوتی ہے یہ گڈ فلم جو آپ بناتے ہو؟ کہاں بنتی ہے؟ کہاں سے سیکھی ہے؟ مجھے ملوا دو اس سے جس نے آپ کو سکھائی ہے۔ میں فی الحال چلتی ہوں ان سے ملنے جنہوں نے یہ ظلم سہا ہے، مطلب کہ سینما ہال کے باہر لوگوں سے پوچھنے۔
بہت بہت بیکار پکچر تھی اور بہت ڈسپوائنٹمنٹ ہوا، اور ساجی کی فلم اتنی اچھی نہیں تھی، میرے خیال سے اس کو فلم بنانا بند کرنا چاہیے۔
پہلا فرسٹ ہاف از ریئلی گڈ، سیکنڈ ہاف از سلائٹلی بورنگ، سانگز آر گڈ، اٹس ناٹ دیٹ گریٹ۔
سیف نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ریتیش دیشمکھ کی ایکٹنگ بہت اچھی لگی۔
مجھ سے تو ٹریلر برداشت نہیں ہوا میاں، داد دینی ہوگی آپ کی کہ آپ پوری فلم کے دوران بیٹھے رہے۔ لیکن ارنب بینرجی بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے مجبوری میں ہی صحیح ہمارے لیے ہم شکلز دیکھی ہے، اور مجھے ان کی رائے کا اندازہ بھی ہے۔ پر آپ کی خاطر ارنب سے پوچھ لیتی ہوں، بتائیے ہم شکلز دیکھنے کی صلاح دیں گے آپ ارنب؟
سب سے پہلی بات، ہم شکلز میں کوئی امید نہیں تھی مجھے، کیونکہ اس میں تین تین رولز ہیں ایک ہی ایکٹر کے، اور ایک کامیڈی کے لیے میرے خیال سے سب سے بڑی بات، کسی بھی فلم کے لیے ان فیکٹ سب سے بڑی بات ہونی چاہیے اچھی اسکرپٹ، اچھی رائٹنگ۔ یہاں پہ ساجد خان نے خود کہانی لکھی ہے، اور جو رائٹنگ ہے بہت ہی پور ہے، بہت ویک ہے۔ اگر وہ کامیڈی ہی بنانا چاہتے تھے تو ان کو کسی ایک اچھے رائٹر سے لکھوانی چاہیے تھی۔ یہاں پہ کہیں بھی ہنسی نہیں آتی ہے، تو اتنے سارے کیریکٹرز کے ساتھ وہ نیائے نہیں کر پائے۔
تجھ سا حسین میں نے دیکھا ہی نہیں، تیری ہر قدم میں کوئی جادو ہے، تیرے چہرے کا نور مجھے دیتا ہے سرور، میرا ہوش میں بھی دل بے قابو ہے، تو میرا ہے نشہ، تو میرا ہے جنون۔
میں ہم شکلز کو 5 میں سے 1 دوں گا۔
ارنب کی صلاح آپ مانے یا نہ مانے یہ آپ پر چھوڑا میں نے، پر مجھے ایک بات بالکل سمجھ نہیں آتی کہ سلمان خان کب چھوڑیں گے لوگوں کو کریئر کی صلاح دینا۔ ہیرو ہیروئنوں کو لانچ کرنے کا ذمہ تو انہوں نے اپنے چوڑے کندھوں پر پہلے سے اٹھایا ہوا ہے، اب ہیروئنوں کو ریپلیس کرنے کی سروس بھی دینا شروع کر دیا۔ آپ کو نہیں پتا ہوگا لیکن ہم وہاں موجود تھے جب انہوں نے کچھ یوں کہا۔
دیکھو یار، میں ایک ایکٹریس کا بہت بڑا فین تھا ہوں، ان کا نام ہے زینا تمان۔ زینا جی کو ریپلیس کر سکتی ہوں اسٹارڈم وائز، یہ ہیں جیکلین امان فرنانڈیز۔ बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत ही एफर्टलेस काम करती हैं, बहुत मेहनती हैं, इतना एफर्टलेस दिखता है काम इनका टीवी पर, और बहुत ही सिंपल लड़की है।
क्यों जीना तमान के साथ नाइंसाफी करते हो भाई, इस बात पर तो जैकलिन को ही भरोसा नहीं होगा, औरों की तो छोड़ दो।
मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है।
और भरोसा करना ही है तो अमिताभ बच्चन की बात पर करिए, जो 70 बरस की उम्र में भी वो करने में लगे हैं जो उन्होंने अब तक नहीं किया।
आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास?
नौकर है आप जनता के और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
वैसे करोड़पति बनाने का उनका काम तो अच्छा खासा चल रहा था, तो हमें लगा पूछ लिया जाए कि बड़े बच्चन साहब, आपको टेलीविजन सीरियल करने का शौक अचानक क्यों सवार हुआ?
टेलीविजन सीरियल में मेरा पहला अवसर है, और कई वर्षों से मैं सोचा था कि फिल्मों में काम कर लिया, एक रियलिटी शो में काम कर लिया, लेकिन अभी तक टीवी सीरियल नहीं किया था। तो एक जब अवसर आया कि इस तरह की एक पटकथा बनाई जाए, तो जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे थे जो कि प्रोडक्शन कंपनी है, उनके साथ हमने बात की, उन्होंने कहानी का एक रूपरेखा हमें बताई, और जब वो तय हो गई तो हमने अनुराग कश्यप से बात की, क्योंकि मुझे लगा कि वो सही शख्स होंगे जो इस कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे।
बात सही है, वक्त रहते सब कुछ कर लेना चाहिए जो ना किया हो, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि पैर में पट्टी और हाथ में लाठी लेकर चलना पड़े। लाठी नहीं लिए लेकिन बैसाखी जरूर लेकर चलना पड़ रहा है आलिया भट्ट को। एक गाना शूट करते वक्त उन्हें चोट लग गई और अभी भी उन्हें चैन नहीं है, लगी हुई है उसी पैर पर फिल्म प्रमोशन में। पर हमने इंसानियत के नाते फिर भी उनसे पूछा, आलिया कैसी हैं आप?
मुझे काफ मसल इंजरी हुआ है, टोन माय काफ मसल, और इसकी वजह से एक हफ्ते पहले हुआ था, तो मैं क्रचेस पे थी, अभी इस पे हूँ थोड़ा शोल्डर क्रचेस, पहले व्हीलचेयर पे थी, बट इट बिकम मच बेटर नाउ, और प्रमोशंस ऑब्वियसली आई कांट स्टॉप, सो आई एम वॉकिंग आउट विद माय क्रचेस एंड डूइंग प्रमोशन। सब लोग ध्यान रखें क्योंकि मैं चलूंगी, अगर एक और बार गिर जाऊंगी पता नहीं क्या टूट जाएगा, फिर से मुझे कुछ बेड रेस्ट देना।
ख्याल तो रखना पड़ता है ना, किसे क्या हुआ, कौन गिरा, कौन उठा, कौन गया और कौन आया। आ रहे हैं कपूर खानदान से ताल्लुक रखने वाले अरमान जैन। इनके नाम के साथ कपूर नहीं है लेकिन फिर भी ये राज कपूर साहब के नाती हैं।
अलहदा अलहदा हुए तो हैं अलहदा,
लेकर हम दीवाना दिल में हीरो के तौर पर डेब्यू कर रहे हैं, और हमने उनसे खास बातचीत करने के लिए खुद उनके पास जाकर पूछा कि आखिर आपको क्यों लगता है कि एक्टिंग करना आपके लिए जरूरी है, मतलब एक्टिंग का ही अरमान क्यों?
5 साल की उम्र में मुझे याद है कि मैं अपनी नाना जी की फिल्म देखता था बचपन में, और लाइफ में नाना जी से मिला नहीं मैं, तो मम्मी मुझे नाना जी की फिल्म दिखाते थे, स्पेशली मेरा नाम जोकर, सर्कस का फुटेज ज़्यादातर देखता मैं, तो मम्मी मुझे हंसाने के लिए और ऐसे देखने सर्कस बिट्स दिखाते थे, और मुझे असलियत में रियलिटी में लगा कि नाना जी एक जोकर है, तो मुझे भी जोकर बनना था, मुझे भी एक्टिंग करना था, मुझे भी लोगों को हंसाना था, एंटरटेन करना था।
अरे अब खून में ही है फिल्में तो क्या करें, कुछ चीजों पर बस नहीं होता ना, और जिस राह बड़ी बहने हो, बड़ा भाई हो, तो फिर उस पर चलना लाजमी सी बात है। लेकिन एक बात बताओ अरमान मियां, बड़े भाई रणबीर को तो काफी तजुर्बा है, बताते तो होंगे ही क्या किया करो क्या ना किया करो, सलाह मुफ्त मिलती होगी क्यों?
एक्टिंग के बारे में नॉर्मली फैमिली बात ही नहीं करते, बात होती नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से इतना एक्टिंग, इतने एक्टिंग जो करते हैं, शोज जाते हैं दिन भर रात भर, घर आके थोड़ा आराम मिलता होगा, तो मतलब खाने के बारे में बात करते या तो किसी और चीज के बारे में, रणबीर और मैं फुटबॉल के बारे में बात करते हैं, हम लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं साथ में, तो मतलब वो उस तरह का इंटरेक्शन होता है, तो मतलब फिल्म के बारे में नहीं, क्या करना क्या करना क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में नॉर्मली जो एडवाइस मिलती मुझे मम्मी देती है मुझे।
वेल, अगर वो सलाह देते भी तो क्या आप ले लेते? आजकल के बच्चे सलाह लेते नहीं, देते हैं। फिलहाल वक्त की सलाह ये है कि मैं यहाँ से चलूं। अगले हफ्ते बॉलीवुड की रॉकिंग खबरों के साथ फिर लौटूंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
मेरी गली
इस
کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج کے ایڈیٹر تھے فراز ہاشمی, پروڈیوسر تھی نازیہ میمن, اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض لندن میں ادا کیا رابن وارن نے, جبکہ اسلام آباد میں ہمارا ساتھ دیا عامر صدیق نے. مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ ظہیر الدین بابر کی زبانی.
بی بی سی اردو سروس کی تحقیق کے مطابق پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن کے متعلق رائے عامہ منقسم ہے, اہداف مبہم ہیں اور اس کی پیش رفت کے بارے میں میڈیا کو غیر جانبدار معلومات تک رسائی حاصل نہیں. معلومات کے واحد ذریعے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں بمباری سے 30 شدت پسند مارے گئے ہیں. عراق میں مزاحمت کرنے والے سنی ملیشیا آئسس نے پیش قدمی کی ہے اور شام کے ساتھ دو اہم سرحدی قصبوں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. ادھر دسیوں ہزار شیعہ ملیشیا نے بغداد سمیت کئی شہروں میں ہتھیار لہراتے ہوئے پیدل مارچ کر کے اپنی عسکری قوت کا مظاہرہ کیا ہے. مصر کی ایک عدالت نے اخوان المسلمین کے 182 کارکنوں کی سزائے موت کو برقرار رکھا ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.